بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ عربوں کو سمجھانے کے لیے عربی پر عبور پیدا کرنا چاہیے. ہمارے طلباء کو عربی پر عبور رکھنا چاہیے. سب سے پہلے مولانا مونگیری کو اس کا خیال آیا, اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کو مخاطب کریں, احتساب کریں, اور ان سے صاف کہیں کہ یہ غلط ہے, یہ راستہ ہونا چاہیے. دین سے غفلت عیش و عشرت تم میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن کون کرے گا؟ کسی مہدی کا انتظار ہے؟ کون کرے گا؟ تو ظاہر عالم عرب ایک بہت بڑی مسلم دنیا کی تعداد ہے, تو وہاں ان کو تحریر کے ذریعے اور ان کو جسے کہیں کہ دعوت کا پیغام دینا, اس کے لیے عربی زبان پر اچھی استعداد چاہیے. ایک مرتبہ ہمارے شیخ الاسلام صاحب کے ساتھ تھے, تو ظہر کی نماز پڑھنے آ رہے تھے. وقت فرمانے لگے کہ بھائی ایسے لوگ ہمارے ہاں چاہیے جن کو واقعی عربی پہ اچھا عبور ہو, لکھنے کا اسلوب بھی ہو, اور وہ ادیب بھی ہو, اور ان کی اس سے کہیں کہ اچھی استعداد بھی ہو. ایسے لوگ نہیں ہیں, تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں, جس سے ہم پرچہ عربی بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن جس سے عرب متاثر ہوں, تو فرمانا گیا کہ اس کے لیے ہمیں پھر وفاق کی سطح پہ تخصص فی الادب کرنا چاہیے. ایک تو عربی کا تخصص ہوتا ہے جس میں صرف بڑی مشکل سے عربی آتی, بولنا چالنے بول چال ہی آتی. لیکن تخصص فی الادب میں تب فائدہ ہوگا جب درس نظامی کے اندر اچھی انداز سے عربی کی استعداد ہوگی. تو اس دور وفاق کے اندر یہ شروع ہوا کہ عام مدرسوں کے اندر بھی ایک پرچہ تو عربی میں دینا ہی دینا, ایک سوال تو عربی میں دینا ہی دینا. خامسہ سے شروع کر دی, آہستہ آہستہ وہ ثانیہ تک آ جائے گا, پھر پورا پرچہ عربی میں ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ پھر کیا ہوگا کہ جب یہ بچے تخصص فی الادب کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو نکل آئیں گے, ہزاروں میں کوئی ایک تو نکل آئے گا. اب تو جو ایک سال کی عربی پڑھتے ہیں لوگ, وہ تو بڑی مشکل سے بول چال ہی سیکھتے ہیں, تکلم سیکھ لیتے, تھوڑے بہت لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے. لیکن کوئی ایسی استعداد کہ جیسے عرب دنیا میں عرب اخباروں میں لکھا جاتا ہے, میگزینوں میں لکھا جاتا ہے, اور اس کی تحریر سے عرب متاثر ہو, تو ظاہر ہے اس کے لیے تو بڑی استعداد چاہیے, مضبوط استعداد چاہیے. صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. صحبت صالح سے محبوب ترین چیز کی قربانی آسان ہو جاتی ہے. کل ایک بچے نے سوال کیا, نفس کو کیسے قابو میں رکھیں؟ تو نفس کی کوئی چیزیں محبوب ہوتی ہیں نا, پسند کی ہوتی ہیں. تو محبوب ترین چیز کی قربانی آسان ہوتی ہے جب صحبت اچھی ہو, نیک آدمی کی صحبت ہو, اور وہ عقیدت کے ساتھ صحبت ہو, تو پھر محبوب سے محبوب ترین چیز کی قربانی آسان ہو جاتی ہے. حضرات صحابہ نے زبان اللہ اجمعین, اس امت کی وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی, اور اس صحبت کا یہ اثر ہوا کہ ہر محبوب چیز اس صحبت کی خاطر قربان کرنا آسان ہو گئی. تو صحبت کی بدولت یہ چیز حاصل ہوتی ہے. صحبت صالح سے محبوب ترین چیز کی قربانی آسان ہو جاتی ہے. صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. ان کی صحبت کی وجہ سے محبوب ترین چیز سے قربانی آسان ہو جاتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے؟ غازی پور کے نواب فرزند علی نے اپنے جوان بیٹے کو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا, جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بیٹا بھی اللہ کے نام پہ ذبح ہو جائے۔ تو نفس کی خواہش تو کیا ہوتی ہے، اولاد جیسی محبوب چیز کی قربانی کرنا بھی کیا ہوتی ہے، آسان ہو جاتا، صحبت کی برکت سے۔ بڑی سے بڑی چیز قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر صحبت مل جائے، اور وہ صحبت بھی عقیدت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ اللہ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا، یہ لڑکا شہادت سے سرفراز ہوا۔ غور کرنے کی بات ہے، ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنے جوان بیٹے کو شہادت کے لیے پیش کر رہا ہے، فرمایا مولانا نظر الحفیظ صاحب نے سوال کیا، فرمایا عمومی طور پہ عالم اسلام اس وقت جو حالات ہیں ان میں کس قسم کی تیاری کی ضرورت ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں تو ان حالات میں کس قسم کی تیاری کی ضرورت ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ارشاد فرمایا، صحیح دینی اہمیت پیدا کی جائے، اپنی اصلاح کا عزم ہو اور اس کے لیے جماعتی کوششیں ہوں، معاشرے کا جو مرض اس پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، معاشرے میں جو برائیاں پھیل چکی ہیں، رسوم اور رواج اور غلط افکار، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ صحیح تعبیر میں ان کو نشانہ بنایا جائے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی، اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے بعد پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک کوشش ہو۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح، میری ہی اصلاح نہ ہو تو ظاہری بات ہے مصلح کیسے بنے گا۔ سب سے پہلے تو اپنی اصلاح، کسی سے پوچھو نا تم کیوں علم حاصل کر رہے، دین کی خدمت کریں گے، ارے میاں سب سے پہلے تو اس لیے دین سیکھ رہا ہوں، علم سیکھ رہا ہوں کہ میری اپنی کیا ہو، اسلام، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا علم ہو جائے اور اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لے، پھر اللہ قبول فرما لے، اپنے دین کی خدمت کرے قبول فرما لے۔ سب سے پہلے تو اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں کہ تاکہ میری کیا ہو جائے، اصلاح ہو جائے۔ بس اوقات اپنی اصلاح کی تو فکر ہوتی نہیں، دوسروں کی اصلاح کی درپے ہو جاتی۔ تو اپنی اصلاح، جب اپنی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی ہماری ذات سے فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی ہماری ذات سے فائدہ۔ اور اگر میری اپنی ہی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر دوسروں کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اندرس کا زوال اس کا ایک بڑا سبب، اور فرمایا ابھی تک اس کی وضاحت تو نہیں ہوئی، اندرس پر بہت سی کتابیں آئی ہیں، استاد کرد علی کی بھی کتاب ہے غابر الاندرس، ایک بہت بڑا سبب آپس کی نا اتفاقی تھی، اندرس اس کے زوال کی ایک بڑی وجہ آپس کی نا اتفاقی، آپس کی نا اتفاق، بلکہ مسلمانوں میں جب بھی زوال آیا اور بربادی آئی ان کے اسباب میں ایک بڑا سبب کیا بنا، آپس کا اختلاف، اور آپس کا، آپس کی نا اتفاق۔ بدقسمتی سے آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں میں یہی فتنہ موجود ہے، آپس کا اختلاف۔ عدنانیوں اور قحطانیوں میں منافست تھی، یہ منافست آخری حد کو پہنچ گئی تھی. یہ بھی خیال پیدا ہو گیا تھا کہ یمنی قحطانیوں کی حکومت ہو یا حجازی عدنانیوں کی حکومت, اس کے علاوہ دوسرے اسباب بھی ہیں, اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے. لیکن ایک بہت بڑا سبب اندلس کے زوال کا یہی آپس کی نااتفاقی. اب یہ نااتفاقی کئی شکلیں ہیں, ٹھیک ہے, فرقہ واریت بھی ہے اور قومیت اور عصبیت بھی ہے, اور اسی طرح سیاسی جسے کہیں کہ کشمکش بھی ہے, اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں. تو بہرحال مفادات اور اغراض جب سامنے آتے ہیں تو نا اتفاقی بڑھتی چلی جاتی, نا اتفاقی بڑھتی چلی جاتی. ہم نے جب قادیانیت پر کتاب لکھی تو اس میں جذباتیت والا طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ سنجیدہ طرز اپنایا. جذباتیت سے استدلال کمزور پڑ جاتا ہے, دلیل مضبوط ہو جذبات قابو میں, بات مؤثر ہو جذبات قابو میں, بات پوری مدلل ہو لیکن جذبات قابو میں. نیری جذباتیت سے استدلال کمزور ہو جاتا ہے, کھوکھلی بات کرتا ہے, سطحی بات کرتا ہے. تو اصل چیز کیا ہوتی ہے, بات مدلل ہو, بات مستند ہو, بات عقلی نقلی دلائل کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, مضبوط ہو. فرمایا ہم نے جب قادیانیت پر کتاب لکھی تو اس میں جذباتیت والا طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ سنجیدہ طرز اپنایا. فرمایا دراصل جذباتیت اور غصے سے اہمیت کم ہو جاتی ہے, جذباتیت سے اور غصے سے اہمیت کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو بات پوری مضبوط کے ساتھ اہل باطل کے لیے کی جائے اور اپنی بات پوری دلائل کے ساتھ سامنے رکھی جائے, محض جذباتیت کے ساتھ نہیں. بس اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات آدمی کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتے ہیں. بظاہر وہ بات بہت معمولی ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں اسی بات پر اس کی زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. حضرت کو یاد دلانے پر کہ شیخ خلیل عرب صاحب کے مارنے کا واقعہ سنایا. فرما ایک دفعہ عرب صاحب داخل ہو رہے تھے اور ہوا کے زور سے دروازہ بند ہوا, ہوا کے زور سے دروازہ بند ہوا. عرب صاحب سمجھے کہ ہم نے بند کیا, اس کو انہوں نے گستاخی سمجھا, انہیں سخت غصہ آیا, اس پر انہوں نے ہمیں بہت مارا. استاد جی نے خوب پٹائی کی اور یہ خود بھی سید زادے تھے, شاگرد بھی بڑے خاندان کے بچے تھے, خاندانی آدمی تھے. تو دروازہ ہوا سے بند ہوا, استاد نے سمجھا کہ میں نے بند کیا, تو انہیں اس گستاخی پر غصہ آیا اور انہوں نے ہمیں خوب مارا. خبر ہمارے گھر میں پہنچی, والدہ صاحب نے ہم سے پوچھا, سنا ہے عرب صاحب نے تم کو بے وجہ مارا ہے. اس وقت اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم نے عرب صاحب کا پورا دفاع کیا, ہم نے اپنے استاد کا دفاع کیا, ہم نے اپنے استاد کی شکایت نہیں لگائی, ہم نے اپنے استاد کا دفاع کیا اور ان کو حق بجانب ٹھہرایا. ہم نے کہا انہوں نے صحیح کیا, انہوں نے صحیح کیا. ہم کہتے ہیں اس وقت کاتب تقدیر قلم لیے کھڑا تھا، کاتب تقدیر قلم لیے کھڑا تھا کہ لکھے کہ ان کو عربی آئے گی یا نہیں آئے گی. اگر ہم عرب صاحب کی شکایت کرتے تو لکھتا ان کو عربی نہیں آئے گی. اور چونکہ ہم نے اپنے استاد کا دفاع لکھ کیا تو یوں لگا کہ کاتب تقدیر نے لکھ دیا اس کو عربی آنی چاہیے، اور پھر ایسی عربی آئی کہ دنیا نے پھر سنی اس عربی اور دنیا نے وہ عربی پڑھی. تو بس اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات آدمی کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتے. آج طلباء میں ایک بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کے علم سے برکت چلی گئی. وہ کیا؟ ہر ایک کی شکایت کرتے ہیں، ہر ایک کی شکایت کرتے ہیں، ہر ایک کی شکایت کرتے ہیں اور ہر ایک سے شکایت کرتے ہیں. مدرسہ اس کا اتنا بڑا محسن ہے، اس کو بھی ان کو اس سے بھی شکایت ہے. اساتذہ ان کے محسن ہیں، ان کو ان سے بھی شکایت ہے. کوئی ذمہ دار ہے، کوئی انتظام سنبھال رہا، ان کو ان سے بھی شکایت ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج طلباء کے علم میں برکت نہیں. شکایات بہت ہیں. اور یہ جب عادت مدرسے میں پڑ جائے اور جب باہر نکلتا ہے تو پھر بڑے سے بڑے بزرگ کی بھی شکایت کرتا ہے. پہلے طلباء میں یہ بیماری نہیں ہوتی، یہ بیماری نہیں ہوتی. ادب بہت ہوتا تھا، احسان شناسی بہت ہوتی تھی، اپنے محسنوں کی قدر بہت ہوتی تھی. اپنے ادارے کا لحاظ بہت ہوتا تھا. ظاہر ہے اس نے انہیں زندگی سکھائی ہے، زندگی پہ چلانا سکھایا ہے، تو وہ سن لو تو لحاظ بہت ہوتا تھا، قدر بہت ہوتی تھی. تو ان کے علم میں برکت بہت ہوتی تھی. پڑھتے تو اب بھی اتنے ہی جتنا پہلے پڑھتے تھے لوگ، ہم بھی اتنے ہی پڑھتے جتنے پہلے لوگ پڑھتے. پہلے بھی تو اوپر کوئی آسمان سے اور کتابیں نہیں آتی تھی، یہی ہو جاتی. لیکن ان کی عادتیں اچھی تھیں، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صفات ہوتی تھی، ان کے اخلاق بہت بلند ہوا کرتے تھے، اعمال اچھے ہوتے تھے، جس کی بدولت ان کے علم میں برکت بہت ہوتی. اور فرمانے لگے کہ اس وقت ہم نے اپنے استاد کا دفاع کیا، ہم نے عرب صاحب کی شکایت نہیں کی، تو ایسا لگا کہ جیسے کاتب تقدیر نے لکھ دیا کہ اس کو عربی آنی چاہیے. پھر فرمایا غور کرنے کے بعد ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات مستقبل کا فیصلہ کر دیتے ہیں. بہت سے باکمال لوگوں کے حالات میں آپ دیکھیں گے، کوئی معمولی واقعہ پیش آیا جس کو عام لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہی بات اس نے ان کی تقدیر بدل دیتی، اسی بات نے ان کی تقدیر بدل دی. عام لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا اور اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن معمولی معمولی یہ باتیں آدمی کی قسمت بدل دیتی ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس لیے بھائی کسی خطا کو معمولی نہ سمجھو، کسی خطا کو معمولی سمجھ کے اس کا ارتکاب مت کرو، اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے اس کو نظر انداز مت کرو. کسی اچھائی کو کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے نظر انداز مت کرو اور کسی خطا کو معمولی سمجھ کے اس پہ جرت مت کرو, اس کا ارتکاب مت کرو. پتہ نہیں کس بات سے کب فیصلہ ہو جائے. فرمایا مطالعے کی وسعت اور تنوع دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک وسعت دوسرے تنوع. تو وسعت اور تنوع سے ذہن وسیع ہوتا ہے, سوچنے اور موضوع کے مطابق بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کسی نے پوچھا نا فہم کیسے بڑھ جائے, میں نے بتایا تھا کر. ایک تو مطالعہ ہو اور کثرت سے ہو, اور دوسرا کثرت کے ساتھ ساتھ اس میں تنوع بھی ہو کہ مختلف چیزیں پڑھ رہا لیکن معتبر صحیح لوگوں کی. کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر گھڑے کی مٹی کچی ہو اور اس کے اندر پانی رکھ دیا جائے, پانی کیا کرتا ہے اس کے اندر سوراخ کر دیتا ہے, کیا کر دیتی ہے سوراخ کر دیتا ہے پانی, گھڑا اسے ٹھنڈا نہیں کرتا بلکہ گھڑے کی اپنی سوراخ ہو جاتی ہے, مٹکا ٹھنڈا نہیں کرتا بلکہ مٹکے کے اپنے اندر سوراخ سوراخ ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی مٹی کیا ہے کچی ہے. تو بس اوقات کچے ذہن ہوتے ہیں, غلط لوگوں کی کتاب ہاتھ آ جاتی ہے اور بس اوقات ان کی سوچ اور فکر میں وہ چیز سوراخ کر دیتی ہے. اس لیے جب بھی مطالعہ کریں تو اپنے بڑوں سے رہنمائی لے کر, تو مطالعہ ہو کثرت کے ساتھ اور اس میں تنوع بھی ہو, مختلف چیزیں ہو, مختلف موضوعات ہو, ٹھیک ہے, لیکن رہنمائی کے ساتھ. ورنہ کوئی بھی چیز دماغ میں غلط گھس گئی تو اس کو نکالنا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تک اپنا سوچ اور فکر میں پختہ ہی نہیں تھی, مضبوط صحبت اور مضبوط علم نہیں تھا. تو اس چیز نے اس کے اندر کیا کر دی, سوراخ کر, ٹھیک ہے نا. تو کسی کے بارے میں بدگمان ہو گئے. ہر موضوع کا ایک, فرمایا مطالعے کی وسعت اور تنوع دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک وسعت دوسرے تنوع. تو وسعت اور تنوع سے ذہن وسیع ہوتا ہے, سوچنے اور موضوع کے مطابق بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتا ہے. کسی بھی موضوع پہ کچھ بات لکھنا چاہتا ہے اور کسی بھی موضوع پہ کچھ بولنا چاہتا ہے, چونکہ مطالعہ میں تنوع ہے تو اس موضوع کو بنانا آسان ہوتا اور اس پہ لکھنا آسان ہو جاتا. ہر موضوع کا ایک مزاج ہوتا ہے, جس طرح خاندانوں نسلوں قبیلوں کا مزاج ہوتا ہے, ہر موضوع کا اسلوب جدا ہونا چاہیے. ادبی موضوع کے لیے ادبی طرز اور اسلوب, تاریخی موضوع کے لیے تسلسل اور بیانیہ کا ہونا شرط ہے. اسی طرح اگر موضوع دینی ہے تو دینی اصطلاحات قرآن حدیث کے الفاظ ہونے چاہیے. ہر قسم کا موضوع الگ ہوتا ہے اور اس موضوع کے لحاظ سے اصطلاحات لانی چاہیے. لیکن ظاہر ہے جب یہ مطالعہ وسیع ہوگا اور متنوع ہوگا تو پھر یہ چیز آدمی اپنے موضوع کے مناسبت سے لا سکتا ہے. حضرت سوانح رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ میں رائے پوری کی ایک بات نقل فرمائی کہ خارجی بگاڑ داخلی بگاڑ کے سبب سے ہے. گھر میں جو بگاڑ ہے نا باہر کا, گھر میں جو بگاڑ نظر آتا اس کی سبب کیا ہے, گھر والوں کے اندر کہیں بگاڑ ہے. یہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے نا, اس لیے کہ معاشرے کے افراد کے اندر کہیں بگاڑ ہے. تو ہر خارجی بگاڑ کے پیچھے اصل بگاڑ کس کا ہے؟ اندر کا بگاڑ. انسان کا بگاڑ ختم ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اور باہر کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے انسان کے بگڑے ہوئے کو نفس سنوارے تو کبھی ٹھیک معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو باہر کا جتنا بگاڑ نظر آ رہا ہے یہ نتیجہ ہے اندر کے بگاڑ کا. کہیں بھی باہر خرابی نظر آ رہی ہے تو اندر کی خرابی. کیلا اندر خراب ہوتا ہے تو اس کے اوپر چھلکا کیا ہوتا ہے؟ سڑ جاتا ہے. تربوز اندر خراب ہو تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ چھلکا خراب ہو جاتا ہے. تو باہر کا جو بگاڑ ہے وہ اندر کی خرابی کا نتیجہ ہے. حضرتاپوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرتاپوری کی ایک بات نقل فرمائی کہ خارجی بگاڑ داخلی بگاڑ کے سبب سے ہے. فرمایا جب آدمی کے اندرون میں بگاڑ ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے تمام خارجی چیزوں پہ پڑتا ہے اور اس کی کوئی کوشش سود مند نہیں ہوتی. اسی طرح جب اندرونی حالت اچھی ہوتی ہے تو باہر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. سب اس کو مانتے ہیں اور اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی بزرگی تسلیم کرتے ہیں. ہم اپنی بزرگی تسلیم کرانے کے لیے باہر کی چیزیں سنوارتے ہیں. کپڑے اچھے ہوں, گاڑی اچھی ہو, جوتی اچھی ہو, نام اچھا لکھا ہوا, اشتہار پہ نام بہت اچھا ہو, اسٹیج پہ کرسی اچھی جگہ پر ہو, اپنی بزرگی تسلیم کرانے کے لیے. حالانکہ بزرگی جو دلوں کو تسلیم ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ اندر سے ہوتی ہے. لوگ جو آپ سے اندر سے محبت کریں گے آپ کے اندر کی صحیح ہونے کی وجہ سے کریں گے. جتنا اندر ٹھیک ہوگا اتنا ہی آپ کی بات لوگوں کے اندر جائے گی. فرمایا جب آدمی کے اندرون میں بگاڑ ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے تمام خارجی چیزوں پہ پڑتا ہے اور اس کی کوئی کوشش سود مند نہیں ہوتی. اسی طرح جب اندرونی حالت اچھی ہوتی ہے تو باہر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. سب اس کو مانتے ہیں اور اس سے قریب ہوتے ہیں اور اس کی بزرگی تسلیم کرتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, سلاسل اربعہ کے دیگر مشائخ, جنید بغدادی, امام غزالی, امام ابن تیمیہ, سب کا یہی حال تھا. ہر طرح کے لوگ ان کے ساتھ جمع ہو گئے تھے. ایسا بھی ہو کہ دو سخت ترین دشمن ایک دوسرے کے منہ دیکھنا گوارا نہیں لیکن دونوں ان کے پاس جمع ہو گئے. سعید صاحب کے سفر میں بارہا ایسے واقعات ہوئے. بات یہ کہ جب لوگ اس کو مخلص سمجھتے ہیں اور اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں رہ جاتا پھر لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. تو اصل تو اندر کی اصلاح ہے. اگر میرا اندر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تو میرے ظاہری احوال بھی کیا ہو جائیں گے بھائی؟ صحیح ہونے لگے. اندر کی درستگی سے میرے ظاہری احوال بھی درست ہونے لگیں گے. لیکن اگر اندر بیکار رہا اور ظاہری احوال درست کرنا چاہے تو ممکن. تو جتنا باہر کا بگاڑ ہے یہ نتیجہ ہے اندر کے بگاڑ. اس لیے اگر ہم اپنے ظاہری احوال درست رکھنا چاہتے ہیں زندگی میں تو اپنے اندر کے احوال درست کر لو. اس کے اثرات آپ کی ظاہری زندگی میں خود بہت پڑنے لگ جائیں گے. اللہ کرے اس میں ہمارا ایمان آ جائے کہ جہاں بھی ہمیں باہر اپنی زندگی میں خرابی نظر آئے ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں. ایک آدمی تھا بوڑا, وہ باہر گلی بھی کچھ تلاش کر رہا تھا. جب بہت دیر ہو گئی تلاش کرتے تھے ایک نوجوان آیا, کہا بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہیرا گم گیا, اس کو تلاش کر رہا ہوں. وہ بھی تلاش کرنے لگا. تو بہت دیر کے بعد اس نوجوان نے کہا بڑی میاں وہ ہیرا گما کہاں ہے؟ کہا بیٹے گما تو گھر میں تھا لیکن وہاں اندھیرا بہت تھا, باہر روشنی, اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں. کیا کہیں گے؟ بڑی میاں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہو گیا بھائی؟ سٹیا گئے ہوں گے. ان کی عقل نے جواب دے دیا ہوگا کہ اندر کی گمی چیز باہر تلاش کر رہے ہیں, اور فلسفہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ اندر اندھیرا ہے, باہر روشنی بہت. ایسا ہی ہے نا, کیا کہیں گے؟ بڑی میاں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے سٹیا سے گئے. تو آج ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں. بگاڑ تو اندر ہے اور سوار کہاں رہے؟ باہر. اس لیے کہ اندر جھانک کر دیکھتے نہیں کہ یہاں اندھیرا بہت ہے, باہر روشنی چمک دمک بہت ہے, اس لیے باہر سے مار رہے ہیں. تو میاں, جیسے اس بڑی میاں کو باہر ہیرا کوئی نہیں ملنا, ایسے ہمارے باہر سنوارنے سے اللہ سنوارنے کوئی نہیں. بڑی میاں کے بارے میں تو ہم کہہ رہے ہیں وہ سٹیا گئے ہوں گے, تو ہمارے بارے میں دنیا کیا کہے گی؟ کہ جو چیز اندر کھو گئی ہم باہر تلاش کر رہے ہیں. سکون اندر کھو گیا, عزت اندر سے کھو گئی, محبت اندر کھو گئی, اتفاق اندر کھو گیا, اور یہ ہم سب چیز کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ باہر تلاش کر رہے ہیں. تو اندر کی گمی چیز باہر تلاش کر رہے ہیں, دنیا کبھی نہیں ملے گی. لیکن چونکہ اندر اندھیرا بہت ہے, کوئی جھانک کر دیکھتے ہی نہیں ہے. تو باہر کا جو بگاڑ ہے یہ نتیجہ ہے اندر کی خرابی کا, یاد رکھنا. بس جب بھی اپنی زندگی میں کہیں خارجی طور پہ خرابی نظر آئے تو فوراً اپنے اندر جھانکو, کہیں نیت میں گڑبڑ ہے, کہیں اخلاص میں گڑبڑ ہے, کہیں جذبہ غلط ہو گیا ہے, کہیں اندر خرابی ہے, اس کا نتیجہ آج باہر نظر آ رہا ہے. ہم طلباء سے عرض کرتے ہیں, دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا, زمانہ ہمیشہ کمال کے آگے جھکتا ہے. زمانہ ہمیشہ کمال کے آگے جھکتا ہے. آپ کسی بھی فن میں کمال پیدا کریں, یہاں تک کہ خطاطی میں, یہاں تک کہ تحریر میں, یہاں تک کہ تقریر میں, یہاں تک کہ صرف میں, نحو میں, فن میں, فن حدیث میں, فن تفسیر, کسی بھی کمال حاصل کر, زمانہ آپ کے سامنے جھکے گا. لیکن زمان کمال وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے, یہ نہیں کہ کلاس کے چند بچوں میں نمایاں, مدرسے کے چند لوگوں میں نمایاں. ہاں کمال, فرمایا زمانہ ہمیشہ کمال کے آگے جھکتا ہے. زمانہ چاہے بدل جائے لیکن یہ ہمیشہ انسان کی فطرت رہی ہے کہ وہ کمال کو تسلیم کرتا ہے, کمال کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے آگے جھک جاتا ہے. لیکن کمال واضح اور نمایاں ہو, معمولی کمال نہیں, یہ تقریر کرتا ہے اور وہ اس سے اچھی تقریر کرتا ہے, یہ مضمون لکھتا ہے وہ اس سے اچھا مضمون لکھ لیتا ہے. 19-20 کا فرق کچھ نہیں, بلکہ کمال سب سے ممتاز ہو. حقیقت یہ کہ جب انسان دوسروں کے اندر وہ چیز دیکھتا ہے جو اپنے اندر نہیں پاتا, بلکہ ہزاروں میں نہیں پاتا, اور ایک شخص ایسا مل جاتا ہے جس کے اندر اس کو وہ کمال نظر آتا ہے, تو وہ اس کے سے چمٹ جاتا ہے, پھر اس کے پیچھے چلتا ہے, کمال بولتا ہے, کمال آواز دیتا ہے, کمال اپنے سامنے جھکا دیتا ہے. تو کمال ہو, لیکن ساتھ ساتھ بھائی, اگر کمال کے ساتھ زہد نہیں اور استغنا نہیں تو اس نے اپنا کمال بیچ دیا, اس کا کمال ضائع ہوگا. کمال بھی ہو اور دنیا سے بے رغبتی بھی ہو, زہد. کمال بھی ہو اور استغنا بھی ہو کہ مخلوق سے بے نیاز ہو, کمال بھی ہو اور اس میں ایثار بھی ہو کہ لوگوں کو کچھ دینے کا جذبہ بھی ہو. اب فرمانے لگے کمال کے ساتھ ساتھ زہد استغنا اور ایثار کی بڑی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے اور وہ ہے ایثار اور قربانی. آئے آدمی چاہے جتنا با کمال ہو, سو کمالات اس کے اندر جمع ہو, لیکن ایثار کا مادہ نہ ہو, دنیا کی طرف رغبت ہو, اس سے مرعوب ہو, تو اس کے کمالات کا اثر نہیں پڑتا. کمال ہے لیکن دنیا پرست ہے اور مال کی پوجا کرتا ہے, عہدے اور منصبوں کا بھوکا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا کمال اثر نہیں کرے گا, اس کا کمال اثر نہیں کرے گا. بلکہ زہد اور قناعت اور ایثار اور قربانی بہت ضروری ہے. جب یہ بات پیدا ہو جائے تو اس کی مثال بالکل شمع کی ہے, جلانے کی دیر ہے, پروانے خود بہت جمع ہو جائے گا. اگر کمال کے ساتھ زہد بھی ہے اور کمال کے ساتھ استغنا بھی ہے اور کمال کے ساتھ ایثار بھی ہے, دینے کا جذبہ, تو یہ ایک ایسی شمع ہے جیسی جلے گی پروانے جمع ہو جائیں گے, چاہے جنگل میں کیوں نہ بیٹھو. کمال ہے, اب بتائیے ایک ہم بھی حکیم ہو, طب کا ماہر ہو, طب کا ماہر ہو اور ہو کمال اس کو طب میں, پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ جائے لیکن اس کے اندر لوگوں کو دینے کا جذبہ بھی ہو, ایثار بھی ہو, بتائیے لوگ وہاں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. پہاڑ کی چوٹی پر بھی چلے جائیں گے لیکن کمال نہیں ہے, بازار کے اندر بیٹھا کوئی آتا ہی نہیں, کمال ہے لالچی بہت, لالچی بہت, تب بھی اسے کمال کا اثر نہیں ہو. کمال ہے لیکن لالچی نہیں ہے, استغنا ہے, قناعت ہے اور دینے کا جذبہ ہے لوگوں کے لیے, تو میں کہہ رہا ہوں جنگل میں بھی بیٹھ جائے گا لوگ وہاں پہنچ جائیں گے. وہ شمع ایسی ہے کہ پروانے خود بہت کیا جائیں گے بھائی, جمع ہو جائیں. تو ابھی آپ کا وقت ہے کمال پیدا کرنے کا اور اپنے اندر اللہ سے تعلق بنانے کا, تاکہ زہد پیدا ہو, قناعت پیدا ہو, استغنا پیدا ہو, پھر دیکھیں آپ, پھر آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی کہ لوگ پوچھتے نہیں, کبھی شکایت نہیں ہوگی لوگ ہمارا خیال نہیں رکھتے, کبھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی زمانہ بہت بدل گیا آج کل دین والوں کی قدر نہیں, یہ شکایت نہیں ہوگی. یہ شکایت صرف وہی ہوتی ہے جو کم ہمت ہوتے ہیں, کم حوصلہ ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے وقت کے اندر محنت نہیں کی ہوتی, یہ صرف شکایت وہاں سے آتی ہے. ورنہ تو انسان کی فطرت ہے کہ جہاں کمال ہوتا ہے اور جہاں ایثار کا جذبہ ہوتا ہے لوگ اس کے ارد گرد محبت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. دیکھو بھائی توکل پر ہمیشہ غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں. ان تمام واقعات کو بیان کر کے ارشاد فرمایا جب آدمی زہد اختیار کرتا ہے اور ایثار کو اپناتا ہے, اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے, تو اللہ اس کو غیب سے روک آدمی سوچ رہے. ایک بچہ تھا نا کل کون کر رہا تھا, وہ روزگار بھی تلاش کرنا چاہیے, وہ دورے کر رہا تھا دورے, تو اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی زہد اختیار کرتا ہے دنیا سے بے رغبتی اور ایثار اپناتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ اس کو غیب سے روزی پہنچا دیتے ہیں, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر آیت پڑی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کسی آدمی کو اس آیت پہ یقین آ جائے تو بتائیے وہ کبھی معاش کے بارے میں پریشان ہو سکتا ہے؟ یقین آ جائے وہ معاش کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بھائی. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.